मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ۔ سورہ الحاقہ کی ان آیات پر درس چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی جھوٹ گھڑتے تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور شہرک کاٹ ڈالتے، یعنی اپنی طرف جھوٹ کو منسوب نہیں ہونے دیتے۔ اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ کوئی بھی ایسی شخصیت جو اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب کر رہی ہو اور لوگوں میں اس کا اثر رسوخ بھی ہو تو اللہ ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیتے، اس کو رسوا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو نبوت کا دروازہ تو بند ہے، اب ظاہر ہے یہ کام مذہبی اسکالر کر سکتے ہیں، تو مذہبی اسکالر بھی کوئی ایسی بات کریں گے جن کو فالو کرنے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہوں تو اللہ اس کو بھی نہیں پنپنے دیتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پنپنے تو نہیں دیتے، لیکن کچھ نہ کچھ احمق اور بیوقوف لوگ ہر دور میں بہت سے لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں، اور ایسے ایسے بیوقوفوں کے پیچھے لگتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ شخص جسے نہ بولنے کی طاقت ہے نہ اس کے پاس معلومات ہیں۔ یہ روحانی لوگوں کو دیکھ لو نا، جو روحانی ڈرامے باز ہوتے ہیں نا، ان کا حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے، ان کا حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ڈرامے باز ہوتے ہیں تو اتنے لوگ ان کو فالو کیوں کرتے ہیں، اللہ ان کو پنپنے کیوں دے رہا ہے؟ اصل میں اللہ تو پنپنے نہیں دے رہا ہوتا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان کے نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ تو عقل مندوں کی نظر میں دو تین جملوں سے ہی ان کی حیثیت سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن ایک مشہور مقولہ ہے کہ اگر اللہ عقل سے پیسے دیتا تو بے وقوف لوگ بھوک سے مر جاتے۔ تو ایسے ہی یاد رکھو، یہ جو فین فالوئنگ ہے یا عقیدت محبت، اس میں بے وقوف لوگ جیسے رزق میں بہت دفعہ آگے ہوتے ہیں نا، تو بے وقوف لوگ ان چیزوں میں بھی آگے ہوتے ہیں۔ بے وقوفوں کی جو عقیدت ہے نا، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جب عقیدت کسی سے کرتے ہیں تو بہت ڈینجرس عقیدت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں بس یہ بزرگ ہیں۔ جب کسی کو بزرگ مان لیا، دیکھو یہ جاہل لوگ، ان کے ہاں نبی کا جو مقام ہے نا، ہم جب نبی مان لیتے ہیں تو پھر نبی دن کو رات کہیں، ہم نے کیا کہنا ہے؟ رات۔ پھر ہمیں دن کو دن کہنے کی اجازت ہے؟ جب ہم نے یہ مان لیا کہ پیغمبر وہ بات کہتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ غلط کر سکتا ہے؟ غلط کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو پیغمبر دن کو رات کہیں، ہمیں رات کہنا ہے، رات کو دن کہیں، ہمیں دن۔ تو جو لوگ بزرگوں کو پیغمبر کا مقام دے دیتے ہیں، تو ان کی نظر میں ایک امتی کو جو نبی سے عقیدت ہوتی ہے، وہ عقیدت ان کو ان بزرگوں سے ہو جاتی ہے جو ان کے خود ساختہ بزرگ ہیں۔ پھر وہ جتنی لمبی پھینکے گا نا، اتنا بڑا بزرگ کہلائے گا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ ان کی نظر میں یہ بزرگ ہیں تو یہ، دیکھو پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں تو بہت سی باتیں ایسی کرتے ہیں جو ہمارے مینٹل لیول کے نیچے نیچے ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں، جیسے قبر کا عذاب، یہ ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی، ہم نے مر کے تو دیکھا نہیں ہے، جنت ہے جہنم ہے یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ نیکی کرنے سے یہ ملتا ہے، یہ گناہ کرنے سے یہ عذاب ملتا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے لیول سے اوپر کی ہیں، لیکن ہم کیوں مانتے ہیں؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، بلکہ کس کا پیغام؟ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تو غیب کا علم جانتا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں وہی کرے جو ہماری مینٹل لیول سے نیچے کی ہیں، تو پھر ہم کہیں گے بھائی یہ تو ہمیں ویسی سمجھ میں آ رہی تھی، اس کے لیے پیغمبر کی کیا ضرورت تھی، یہ تو ہمیں ویسی سمجھ میں آ رہی تھی نا۔ تو بعض لوگوں کی نظر میں بزرگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے مینٹل لیول کے اندر کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر یہ بزرگ کس بات کا ہو گیا، تو یہ ضروری ہے کہ وہ کھوپڑی سے اوپر کی باتیں کرے، ایسی باتیں کرے جو آپ کی کھوپڑی میں نہ آئیں۔ تو بھائی یہ چیز پیغمبر پہ تو جچتی ہے، کیونکہ پیغمبر کا رابطہ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بزرگ پہ نہیں جچتی یہ چیز، بھائی آپ کی، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ لیکن آپ دیکھ لو جتنے بھی یوٹیوب پہ آپ دیکھو نا، ایسی باتیں جو آپ کے لیول میں آئی نہیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے، حصار ہوتا ہے، حصار، حصار کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں جن چڑیل بھوت سے روکنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حصار۔ وہ بھائی کیا ہوتا ہے، کون سی میڈیکل سائنس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ؟ جن وہاں سے اندر آئے گا، ادھر سے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، تو جب نہیں ہے تو نکل یہاں سے بھائی، ہماری سمجھنے کی، تو ہمیں ایسی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے جو سمجھ میں ہی نہیں آئے ہمارے، لیکن لوگ نکالیں گے نہیں، لوگ کہیں گے یہی تو ہے، اسی کے تو ہاتھ چومے جائیں، علوم ہے بھائی، علوم، علوم دی اللہ نے ان حضرت کو۔ ایک کانسیپٹ جن چڑیل بھوت کا وہ ہے جو اسلام نے دیا ہے، وہ ہم مان لیتے ہیں بھائی، اللہ جانتا ہے، ہم چڑیل تو نہیں ہوتی، جن کی لیڈی کو چڑیل کہہ دو آپ پیار سے، ظاہر ہے جیسا جن بھیانک ہوتا ہے اس کی وائف بھی ایسی بھیانک ہی ہوگی نا، کیا خیال ہے؟ تو اردو میں اس کا نام چڑیل رکھ لیا۔ وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن آ گیا نا، کسی نے آگے بتایا تیری بیوی پہ جن آ گیا ہے، تیرے بھابھی پہ جن آ گیا ہے، تو کیا خود ہی بھگتے گا، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوئی، اس کو جن پہ ترس آیا۔ اس کو کس پہ ترس آیا؟ جن پہ، گئے یار غلط جگہ آ گیا جن۔ وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا، اگر شیر حملہ کرے تیری ساس پہ اور تیری بیوی پہ تو کس کو بچائے گا؟ ساس پہ حملہ کیا اور بیوی پہ حملہ کیا، تو کس کو بچائے گا؟ کہہ رہا شیر کو بچاؤں گا میں، مجھے پتہ ہے شیر کے ساتھ بچہ ہونے والا نہیں۔ تو علوم ہے، علوم، علوم سمجھتے ہیں؟ یوٹیوب پہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، علوم، علوم کی باتیں کر رہے۔ اچھا خوب سمجھ لو کہ ہمارے ہاں بڑا عالم، چاہے وہ میڈیکل سائنس میں ہو، وہ بھی تو ایک علم ہے نا میڈیکل، چاہے وہ دین کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، اس میں جو بھی ایسی باتیں کر رہا ہو جو پبلک کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، اس کو لوگ زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھو، علم میں جب انسان کو پختگی ہوتی ہے نا، تو وہ جب جس طبقے سے بات کر رہا ہوتا ہے، ایسے الفاظ میں بات کرتا ہے کہ اس طبقے کی سمجھ میں بات آتی ہے، یہ علم کی علامت ہے، لیکن اس کو لوگ علم نہیں سمجھتے۔ میں تو بہت سرچ کرتا ہوں نا یوٹیوب پہ، جو ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، حکیم کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھو کوئی ڈاکٹر ایسی بات، ایک ساری ٹرمز استعمال کر رہا ہوگا میڈیکل سائنس کی، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، نیچے لوگوں نے برا بھلا کہا ہوگا، بھائی کوئی ایسی بات کرو جو ہماری کھوپڑی میں تو آئے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہے پڑھا لکھا، ہے کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہے۔ تو یہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت نہیں ہے، پڑھا لکھا جب ہوتا ہے، جب انسان کو علم میں رسوخ ہوتا ہے نا، کمال ہوتا ہے، تو پھر وہ وہی ٹرمز کو اس طرح استعمال کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں کی زبان میں، یہ جس کو علم پر قدرت ہوگی نا، عبور ہوگا، اس کو لگا، جیسے گھوڑے کی لگام جب اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، تو جہاں چاہے گھوڑے کو گھماؤ آپ۔ اس لیے کہتے ہیں جو بڑا شاعر ہے نا، اس کی شاعری آسان ہوتی ہے، جو چھوٹے شاعر ہیں ان کی شاعری مشکل ہوتی ہے، کیونکہ شعر کے ذریعے بات کو سمجھانے کے لیے مشکل الفاظ کا سہارا لینا آسان ہے، آسان کا سہارا لینا مشکل ہے۔ آسان الفاظ کا جب ہی آپ سہارا لیتے ہیں جب آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہو، جب ذخیرہ زیادہ نہیں ہوتا تو وزن ملانے کے لیے مشکل الفاظ شاعر لے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کمال پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس کو پتا ہے اس کا آلٹرنیٹ میرے پاس آسان الفاظ میں بھی مل جائے گا، تو وہ آسان الفاظ کی سلیکشن کرے گا۔ نیا نیا شاعر یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن جو مشکل الفاظ استعمال کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا شاعر، جو آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں چھوٹا شاعر۔ آپ شاعروں سے پوچھیں، وہ ایک شاعر گزرا ہے نا ابھی جس کا انتقال ہو گیا، کیا نام تھا، ابے وہ جان ایلیا، جان ایلیا نا، تو جان ایلیا کی شاعری نا بہت بہت آسان الفاظ تھے اس میں، تو ان کا کوئی محترم شاعر تعارف کروا رہے تھے کہ مجھے وہ الفاظ بڑے اچھے لگے جس نے تعارف کروایا نا، کہ آسان شاعری کی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا یہ جان ایلیا کا کام ہے۔ تعارف دیکھیں آپ، اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے، آسان شاعری کی دشوار گھاٹی، تو میں نے کہا یہ بندہ ادب کے لحاظ سے بڑا خاندانی آدمی ہے جس نے یہ انٹروڈکشن کروایا نا جان ایلیا کا، کہ آسان شاعری کی دشوار گھاٹی، کیا مطلب؟ آسان شاعری بڑی دشوار ہے، دشوار شاعری بہت آسان ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ جو ورڈنگ اس نے یوز کی ہے نا یہ بڑی خاندانی الفاظ استعمال کی ہے، یہ خود اس کی علامت ہے، جو انٹروڈکشن کروا رہا ہے وہ بھی کوئی اردو پہ بڑا کنٹرول ہے اس کو۔ تو اسی طرح یاد رکھو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث دیکھ لیں، جو آپ نے واعظ و نصیحت کی باتیں کی ہیں، بے انتہا آسان، اتنی آسان کہ اس سے زیادہ آسان ہو نہیں سکتی۔ قرآن دیکھ لو جو واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، ہاں جو مسائل کے علم ہے وہ مشکل ہے، اس کے لیے تو پھر یہ تو خود قرآن نے بیان کر دیا کہ مشکل ہے، اور اس میں غور و فکر کا حکم دیا۔ کچھ چیزیں آسان ہیں، کچھ ساری مشکل بھی نہیں ہیں، بیسک چیزیں تو بہت آسان بیان کر دیں، پھر آگے اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اس میں پھر اجتہاد کرنا پڑتا ہے، لیکن جو واعظ و نصیحت کی باتیں، جو موٹیویشن کی باتیں، جو قرآن کی مثالیں ہیں، وہ اتنی آسان، اتنی آسان کہ ہمارے ہاں جب کوئی عربی گرامر پڑھتا ہے نا طالب علم، یا عربی سیکھتا ہے، تو سب سے پہلے درجے میں اس کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں جو عربی تھی، جو مدارس میں پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے، اس عربی سیکھنے کے بعد سب سے پہلے کیا سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے؟ قرآن، بہت آسان آیتیں قرآن کی۔ قرآن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبجیکٹ اور جو خبر ہے نا، جو سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، جو بھی ورب ہے، اس میں جب فاصلہ زیادہ ہو جائے نا تو اللہ اس سبجیکٹ کا تکرار کرتے ہیں، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، وہ پوری آیت کیا ہے بھائی، ثم ان ربک عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں، تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کر لیا اور پھر انہوں نے توبہ کر لی، تو ہونا یہ چاہیے تھا آیت میں کہ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیا جہالت میں اور پھر انہوں نے توبہ کر لی غفور الرحیم ہے۔ یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی کتنی زبردست بلاغت کی بات ہے، دیکھو یار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کیا لیکن پھر توبہ کر لی غفور اور رحیم ہے۔ لیکن غفور اور رحیم کس کی بات ہو رہی ہے؟ رب ہے، تو رب وہ تھوڑا دل یعنی پیچھے رہ گیا نا، اس لیے اللہ نے اس رب کا دوبارہ تکرار کیا، ان ربک من بعدھا، تیرا رب غفور اور رحیم ہے۔ نہیں، یہ بات سمجھ میں، لمبے لمبے سینٹینس نا انسان کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں، لمبے لمبے سینٹینس انسان کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں، کہ مثال کے طور پر یوں کلام ہوتا، تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی، تو ہم گناہ اور توبہ کی طرف چلے جاتے، یہ بھول جاتے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، بات تو رب کی ہو رہی ہے، اس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی، لیکن رب کا تذکرہ وہ تاخیر ہو گئی نا، اس میں پیچھے گزر چکا ہے، بیچ میں دوسرے جملے آ گئے، اب اگر اللہ کہتے کہ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیا جہالت میں پھر ایمان بھی لے آئے اور توبہ بھی کر لی غفور رحیم ہے، تو ایک دم انسان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ جھانکنا پڑتا ہے، پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اب چونکہ مبتدا یعنی سبجیکٹ جس کی بات ہو رہی ہے اس کے بیچ میں لمبا سینٹنس آ گیا ہے، تو اللہ نے ان ربک من بعدہا، تیرا رب ان سب چیزوں کے بعد بھی غفور الرحیم ہے۔ اب من بعدہا میں اللہ نے پھر یہ نہیں کہا کہ جو جرم کر لیں اور توبہ کریں، بلکہ من بعدہا کا مطلب ان سب کے بعد بھی کیا ہے، تیرا رب غفور اور رحیم ہے۔ تو قرآن میں بہت ملے گا یہ، بہت آسان، بہت آسان۔ جہاں لمبا جملہ ہو رہا ہے اللہ نے سبجیکٹ کو دوبارہ اس کو تکرار کر دیا۔ اصولی لحاظ سے عام طور پر کلام میں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے، عام زبان میں جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن میں یعنی جس چیز کو بسا اوقات ہم معیوب سمجھ رہے ہوتے ہیں قرآن کی نظر میں وہ معیوب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کلام کا مقصد ہے لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈالنا۔ تو اثر ڈالنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا کہ آپ زبان کے قوانین میں الجھ کے رہ جاؤ اور وہ کلام مؤثر نہ ہو، اس سے بہتر ہے قانون توڑ دو لیکن کلام اس طرح انداز سے کرو کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے۔ نہیں یاری کھوپڑی میں میرا خیال ہے، دیکھ کھوپڑی کا لفظ سنتے ہی ایک دم لوگ مائل ہو جاتے ہیں، حالانکہ کھوپڑی کا لفظ نامناسب ہے۔ عام آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جاؤ اور آپ سسر صاحب سے بولو، ہونے والے سسر سے، کہ آپ کی کھوپڑی میں بات آ گئی ہے کہ میں مناسب ہوں آپ کی بچی کے لیے، فوراً کک آؤٹ کر کے نکال دیں گے، بولیں گے تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں۔ اب آپ دلیل دیں کہ مفتی طارق مسعود تو جمعے کے بیان میں کہتے ہیں کھوپڑی میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تو ایک ہی لفظ کھوپڑی ایک جگہ پہ نامناسب ہے، دوسری جگہ پہ کیا ہے، عین مناسب ہے۔ ہم بھی کہیں اللہ نہ یعنی استغفر اللہ، کہیں اگر گھر والے سن رہے ہوتے ہیں بھی رہنے دو، تو میں بات کہاں سے کہاں لے کے چل جا رہا تھا۔ تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، اللہ کا واسطہ آپ اپنی میڈیکل ٹرمز کو نا دائیں بائیں رکھ کے آیا کرو، اور بہت تمیز سے نا لوگوں کو آسان زبان میں، لوگوں کی زبان میں آپ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں سمجھایا کریں۔ میڈیکل ٹرمز انجینئروں کو نہیں پتا ہوتی، میکینک کو نہیں پتا ہوگی، علماء کو نہیں پتا ہوتی، وہ آپ کو پتا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں۔ آپ اتنی زیادہ وہ بھرم مار رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہے بھائی، بہت ہی کوئی بڑی آیا سمجھ میں، کیا آیا کیا سمجھایا گیا، سمجھ میں تو ہمارے کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ اچھا یہ بھی ثابت بعض دفعہ نہیں ہوتا، آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرا ڈاکٹر سنے گا تو کہے گا بھائی یہ سوائے ٹرمز کے نا دائیں بائیں گھمانے کے کچھ بھی نہیں ہے، تو ٹرم سے متاثر نہ ہوا کریں۔ تو بعض دفعہ جو دو نمبر ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتا ہے بھرم میں لینے کے لیے، وہ ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتا ہے لوگوں پہ بھرم ڈالنے کے لیے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں پھر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، آپ لوگ بولیں گے کیا مختلف کس سے لے کے بیٹھ گئے، جو ہمارا بیان تھا وہ رہ جائے گا۔ تو ایک قبلہ حکیم صاحب ہیں یوٹیوب پہ آتے ہیں، وہ اتنی ٹرمز انگلش میں استعمال کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں پہلی دفعہ ہم نے کوئی انگلش بولتا ہوا حکیم دیکھا ہے، بھائی یہ تو بہت ہی کوئی ماہر حکیم ہے۔ حالانکہ میں نے دوسرے حکیموں سے بھی معلوم کروایا، ڈاکٹروں سے بھی، انہوں نے کہا نہ یہ ڈاکٹر ہے نہ یہ حکیم ہے، لیکن ٹرمز ایسی یوز کر رہا ہے، او ہو بھائی وہی انگلش منگلش نا تھوڑا سا۔ تو اچھا کچھ ایسے بھی ہیں خوب سمجھ لو کہ جو امریکہ سے ہو کے آ گئے، لندن سے ہو کے آ گئے، اب ان پہ ایک چھاپ لگ گئی امریکہ سے پڑھ کے آیا یہ، تو اپنا انٹروڈکشن کہ میں امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوں۔ اب ابھی امریکہ میں آپ پڑھے ہوگے، پتہ نہیں کس حکیم کے پاس بیٹھ گئے ہوگے وہاں جا کے آپ، یا دو مہینے کا کوئی شارٹ کورس کر لیا ہوگا، تو ہمارے ہاں امریکہ لندن کی ایسی ویلیو ہے کہ دو مہینے کے کوئی شارٹ کورس بھی ٹماٹر پہ کر کے آ جائے نا تو اس کو سمجھتے ہیں بھائی یہ وہاں کا پڑھا لکھا ہے۔ تو میں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ میں یا ہم میں کسی کو بھی کسی کے اسٹائل سے اور کسی کی جو ٹرمنالوجی استعمال کرتا ہے ان چیزوں سے یا امریکہ سے ہو کے آنے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ہم یہ فیصلہ کیسے کریں کہ یہ ڈاکٹر واقعی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، یا یہ عالم واقعی عالم ہے یا نہیں ہے، تو اس کا آسان طریقہ ہے ڈاکٹروں سے پوچھو اس کے بارے میں، اس کی تحقیق کس کو بھیجو۔ اب آپ کہیں گے جس کو ہم بھیجیں گے وہ پتہ نہیں صحیح ہے، تو چار چھ کو بھیج دو نا، سارے تھوڑی غلط ہوں گے، चार छह डॉक्टरों का, मैं जब कोई यूट्यूब पे कोई मेडिकल रिपोर्ट पढ़ता हूं या देखता हूं तो फिर मैं दो चार डॉक्टरों को उसको भेजता हूं, क्या जरा बताएं डॉक्टर साहब ये बंदा रिसर्च जो पेश कर रहा है ये गोरों के हवाले दे रहा है, साइंसदानों के हवाले दे रहा है, डॉक्टरों के हवाले दे रहा है, ये है भी कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है इधर से कॉपी पेस्ट करके कहीं से भी उठा के डाल दिया। तो चार पांच डॉक्टर कहते हैं हाँ भाई ये रिपोर्ट सही है, तो फिर मान, फिर मानने का, फिर ना मानने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? और उसमें एक चीज को ऐड करते हैं कि नेचर से खिलाफ, नेचर के खिलाफ ना लेके जा रहा हो, आपको कोई ऐसी चीज ना मार्केट में ला रहा हो कि अजीब सी, जो पता नहीं मेडिकल साइंस का कोई ऐसा उसूल आ गया कि अब आपको रोटी खाने की जरूरत ही नहीं है, आप वो खाया करें, प्लास्टिक खाया करें, एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसा कोई डॉक्टर कहता नहीं है, या अब आप CNG पे चलें आप, ठीक है ना, एक समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं कि नेचर से बगावत ना करवा रहा हो कि इतने गिलास बिला वजह पानी पिए, कोई बीमारी भी नहीं है, आप खामखा में 36 गिलास दिन में पानी पी के बैठ जाए, पागल हो जाए। अच्छा क्या करें यार, बात से बात निकलती है तो समझाना पड़ता है ना, अब हर चीज में लोग गुमराह हो रहे हैं तो थोड़ी सी बात करनी पड़ती है ना इसमें। जब तक कोई बीमारी ना हो ना, बीमारी ना हो, बीमारी के इलाज के लिए तो इंसान को कुछ आड़े तिरछे टोटके इख्तियार करने पड़ते हैं। कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर ने कहा इतने गिलास पानी पियो, तो समझ में आता है यार ये इस बीमारी का शायद ये इलाज होगा, लेकिन नॉर्मल आदमी नॉर्मल रूटीन से ना हटे, समझते हो? नॉर्मल आदमी नॉर्मल रूटीन से हटेगा, एक चीज ठीक होगी, चार चीजें खराब हो जाएंगी। नॉर्मल आदमी का सेहतमंद रहने का वही तरीका है जो इस्लाम 1400 साल पहले बता रहे हैं, वो कयामत तक तब्दील नहीं हो सकता, वही तरीका फॉलो करो तो इंशाल्लाह तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से भी दूर रहेंगी और बड़ों की पहुंच से भी दूर रहेंगी। फिर भी कोई बीमारी होती है फिर डॉक्टर के पास जाओ। आज सेहतमंद आदमी भी डॉक्टर से पूछ के खा रहा है कि मैं कितना खाऊं और कितना पीऊं, तो किसी को डॉक्टर साहब ने लगा दिया, सारे डॉक्टर नहीं ये बातें करते, कुछ कर रहे हैं कि इतने गिलास पानी, एक ने तो यूं कह दिया, एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, बड़े अच्छे, पुरानी बात है अब उनको नहीं पता चलेगा कि मैं उनकी बात कर रहा हूं, लोग कहते हैं शायद मैं किसी का रास फाश कर रहा हूं, उनको 15-20 साल पुरानी बात हो गई, वो डॉक्टर साहब गोश्त बिल्कुल नहीं खा रहे थे, हत्ता कि चिकन भी नहीं खा रहे, वो दावत थी चिकन, उनके दाल चावल पके हैं। मैंने कहा खैरियत, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं आप तो गोश्त, उन्होंने कहा कि गोश्त खाने से क्या होता है कि जी हार्ट के मसाइल खड़े होते हैं। फिर उन्होंने बड़ी एक फलसफा पेश किया, बड़ी वो डाटा वेटा तो होता ही है, हम लोग को तो जाहिल लोग हैं मेडिकल साइंस, हमें क्या पता। तो उन्होंने कहा एक्चुअली यूं होता है तो फिर यूं होता है, तो वो सब्जी ही खाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा इससे जो है ना, फिर मिसालें भी दी, देखो वो जो हिंदुओं के वो हैं, वो हिंदुओं के जो लोग होते हैं ना जो बहुत से गोश्त नहीं खाते, 99-100 साल तक जिंदा रहते हैं, तो बड़ी मुझे उसको भी ख्याल हुआ, मैंने कहा यार जो काम हमारे पैगंबर ने किया है ना वो हम डॉक्टर के मशवरे पे छोड़ नहीं, हमारे पैगंबर ने ऊंट का गोश्त खाया है। मैं तो जब हज करने गया ना इतना मजा आया, क्योंकि हज में हमें मीना में दिनों में भूख टाइट लगती है, खाना पीना सारे रूटीन आ गए और मेहनत बहुत होती है, पैदल चलना बहुत। तो हमारे ग्रुप में एक मौलाना साहब थे, उन्होंने बयान किया, बयान में बताया कि यौमे नहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीसें तो हमने पढ़ी हुई है लेकिन जाहिर है वो बयान के दौरान उन्होंने इस हदीस को हाईलाइट किया। तो वो हदीस थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमे नहर के दिन जब थक गए ना, थक जाता है इंसान मीना में रमी से फारिग होकर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया कि ये यौमे नहर है, ये कुर्बानी का दिन है, तो 100 ऊंट नहर की आपने, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 100 के 100 ऊंटों में से थोड़ा थोड़ा गोश्त लेके उसकी यखनी बनवाई है, ठीक है ना, उसको पहले जमाने में ऐसे ही गोश्त बनता था, फिर आपने उसमें से पिया है। मैं सोच रहा था वो हदीस, जब इंसान को भूख लग रही होती है ना, तो वो हदीसें जिनमें खाने पीने का तस्करा है वो सुन के भी बड़ा मजा आता है। तो मैं सोच रहा था कि कैसी ऑर्गेनिक गिजाएं थी उस दौर में, है भाई, ना वो डालडा डल रहा था उसमें, सही है ना, ना कौन कौन से डालडा के बेचारे को बदनाम नहीं करना चाहता मैं, जितने भी कुकिंग ऑयल हैं कोई भी नहीं था, किसान और कौन कौन सा आ रहा है, तलो और पता नहीं कौन कौन से, सीधा सीधा ऊंट ही की चर्बी में पकाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल किया। तो मैं सोच रहा था मजा कितना आ जाओगा, शदीद भूख में इतनी फुल ऑफ प्रोटीन चीज जब आप खाएंगे और वो शोरबा पिएंगे, और वो शोरबे में ऑयल शामिल नहीं है, ऑयल की वजह से खाना जितना बेलज्जत होता है ना इतना किसी चीज से नहीं होता, तजर्बा करके देख लो आप, गोश्त उसी की चर्बी वर्मी में पका के खा लिया करो। खैर तो मैं सोच रहा था कितना मजा आया होगा यार, और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बिल्कुल इतनी शदीद भूख में भी समोसे फोड़ रहे होते हैं हम बैठ के, نہ ہمیں وہ مزہ آتا ہے اور نہ وہ جسم میں طاقت آتی ہے. تو آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکوں کو دیکھ لینا تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تمام, ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ بالکل بھی گوشت, چکن بھی نہیں کھا رہے وہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی اپنی تحقیق ہوگی, ہم تو کھائیں گے, ہم نے تو طبیعت سے پھوڑ دیا. ہم نے کہا یار یہ ہمارے نبی گوشت, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہے نا پچھلی کتابوں میں کہ جو آخری نبی آئے گا, ان صفات میں صفت ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ گوشت خور ہوگا وہ نبی. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے وہ نبی کیا گوشت, کیونکہ اس دور میں بھی کچھ ویجیٹیرین بھی تھے جیسے آج بھی ہے نا. ارے جب انسان اپنی عقل سے خود سے اپنا لائف سٹائل متعین کرتا ہے تو ٹھوکرے کھاتا ہے نا. عقل استعمال کی بعض لوگوں نے, انہوں نے کہا ہم انسان ہیں, ہم جانور کا گوشت کیوں کھائیں, ہم جانور کو کاٹیں گے, وہ چیخے گا, اس کا خون نکلے گا, تڑپے گا, یہ ظلم ہے. تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, اتنی آواز اٹھائی کہ جانور کاٹنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی. بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھا سکتے, وجہ اس کی یہ کہ آپ جانور پہ ظلم کیوں کر رہے ہو. ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی جانور بھی تو دوسرے جانور کو کھا جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ تو جانور ہے نا, تم انسان ہو, تم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا. جب وحی کے بغیر آپ کھوپڑی استعمال کرتے ہو نا, پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر, تو کھوپڑی آپ کو کبھی بھی بیلنس راستہ نہیں بتاتی. وحی کے بغیر کھوپڑی استعمال کی نا, ہم تو وحی کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ بکرا کاٹ کے کھا سکتے ہو, اے اللہ اس کو تکلیف ہوتی, اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہے نا, میں نے بنایا ہے, تمہارے لیے بنایا ہے, تو اس کو زندہ ہی اتنا عرصہ تمہارے کھانے کے لیے رکھا ہے, تو کاٹ کے کھا جاؤ اس کو, ٹھیک ہے نا. اس کا بہترین مصرف ہی ہے کہ یہ کھانے کے لیے بنائے, تمہارے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے. کچھ جانور حرام کر دیے, ان میں بھی بڑی حکمت ہے. تو اب انہوں نے کیا سوچا جو ویجیٹیرین ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو گوشت تو ہم جانور کاٹتے ہیں, تڑپتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, تو یہ تو ظلم ہے. تو ان کو بتایا گیا شیر بھی تو حملہ کرتا ہے نا, وہ بھی کھاتا ہے, گوشت خور جانور ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو شیر ہے نا, اس کے پاس تو عقل نہیں ہے, تو وہ تو جانور ہے نا, تم تو انسان ہو نا, تم جب سبزی پہ گزارا کر سکتے ہو تو پھر تم گوشت کیوں کھاتے ہو. عقل کا غلط استعمال کیا اور گوشت جیسی مرغوب چیز سے انسان کو محروم کر دیا. کچھ لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا نہیں یہ تو نیچر ہے, گوشت انسان کی نیچرل خوراک کا ایک حصہ ہے. انہوں نے عقل کا غلط استعمال کیا. انہوں نے کیا کیا کہ اتنا ظلم جانوروں پہ, ابھی چائنا کی ایک ویڈیو آئی تھی یار, مجھے تو بددعائیں نکلی ہیں اس شخص کے لیے, کتے کو پکڑ کے آگ میں لٹکا دیا. دیکھو آپ تھوڑی دیر کے لیے آگ کے قریب اپنی انگلی لے کے جاؤ, آگ سے زیادہ تکلیف دہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے آخرت میں نافرمانوں کے لیے آگ کا عذاب رکھا ہے, اس سے زیادہ تکلیف ہوتی نہیں کسی چیز سے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اور کتے کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں, لٹکا دیا زندہ اور نیچے سے آگ جلا دیا. کیا مار کے کر دو یار یہ کام, تو مار کے کر دو آپ. یعنی ایسے گوشت خور بنے کہ کتے اور گائے کا فرق ختم کر دیا, لال بیگ بھی کھائے جا رہے ہیں. اور جانور, ایک فریق نے کیا کیا, جانور پر اتنا رحم کہ جانور کھاؤ ہی نہیں, اور دوسرے فریق نے کیا کیا کہ جانور پر کے پر رحم ہی نہیں کرتے. وہ زندہ کتا چائنا میں اور کوریا میں, زندہ کتا جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے, زندہ کتا. آپ اندازہ لگاؤ یار, کتنا زندہ مرغے ڈال دیے جاتے ہیں. ہم جب مرغا ذبح کرتے ہیں نا, پہلے جان نکالتے ہیں اس کی, پھر اس کو آگ کہیں بھی گرم پانی میں ڈالیں یا کچھ بھی کریں. لیکن آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, زندہ مرغا اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیا, پھر وہ نکالا اس کو, وہ زندہ ہے, تڑپ رہا ہے, اس کے بال نکال رہے ہیں. جی اب گرم ہو گیا نا تو اب بال نکلیں گے اس کے, اب اس کی کھال ادھیڑ رہے ہیں زندہ تڑپتے ہوئے کی. تو یہ بھی انتہا کیوں ہے, یہ بھی وحی کی پیغمبر کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ. اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں, اسلام نے جو حلال جانوروں کو کاٹ کے کھانے کا حکم دیا نا, اس میں ایک بہت بڑی حکمت, بہت ساری حکمتیں ہیں, پھر کریں گے انشاءاللہ اس میں. اچھا کروں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اسلام نے جو یہ حکمت بتائی ہے نا, بہت ساری حکمتیں, ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ بھی جانوروں پہ رحم ہے. جتنے حلال جانور ہیں نا, حلال جانور جب آپ ان کو ذبح کرتے ہو, حلال جانوروں میں شعور بہت کم ہے. ہم بقرعید میں دیکھتے ہیں ایک گائے کٹ رہی ہے, دوسری اس کے کھڑی ہوئی دم لائف کو انجوائے کر رہی ہوگی, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا. کبھی کبھار کوئی بدک جائے وہ شور شرابے کی وجہ سے. یہاں دیکھ لو آپ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں, ایک گائے کاٹ رہے ہیں وہ دوسری لائف کو کیا کر رہی ہے, انجوائے, دم ہلا رہی ہے. دور سے دیکھا حسینائیں بال سکھا رہی ہیں, قریب جا کے دیکھا بھینسیں دم ہلا رہی ہیں. صحیح ہے نا, گھر کے لوگ جو ہے نا ان کو کہیں بھی کوئی چیز ہلتی بھی نظر آئے نا پہنچ جاتے ہیں کہ شاید کچھ حسینائیں ہیں, پتا چلے تو بھینسیں تھی جو کیا کر رہی تھی, دم ہلا رہی تھی. تو بھینس کٹ رہی ہوگی, اس کے قریب کھڑی ہوئی بھینس کیا کر رہی ہوگی. جانور پہ وحشت نہیں ہوتی حلال جانوروں میں. بکرا کاٹ رہے ہو ساتھ میں بکرا کھڑا ہوا ہوگا, اس کو پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے, ان میں خوف نہیں پیدا ہوتا. جب تک گلے پہ چھری چل کے کٹ کے خون نکلنا نہیں شروع ہو جاتا ان کو تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جو حرام جانور ہیں ان میں اللہ نے شعور بہت اکثر میں شعور بہت زیادہ دیا ہے. آپ ایک کتے کو قتل کرو گے نا دوسرا خوف سے پاگل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھو, چائنا میں ایک کتے کو مار رہے ہیں دوسرا زمین پہ جھک جھک کے دم ہلا کے گویا یہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو. اس پہ ترس آ رہا ہوتا ہے آپ کو, وہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. جو بندر کھاتے ہیں آپ ویڈیوز دیکھ لو, اب تو یوٹیوب پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے, بندر کا مغز کھایا جاتا ہے نا, جو بندر کو پکڑ کے لاتے ہیں بندر کیسے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, انسان کو اس پہ ترس آتا ہے, انسان کو ترس آتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ ذہین جانور ہے نا بندر. اس وقت انسان کہتا ہے اللہ تیری کتنی بڑی رحمت ہے جانوروں پر, اسلام جانوروں پر بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ جانور جو انتہائی ذہین ہے جن کو اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہونے والا ہے ان کو مارنے کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اس کو پہلے سے اندازہ ترس آئے گا آپ کو. آپ بندروں کی ویڈیوز دیکھ لو جن کو کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, ایسا تڑپ رہا ہے نا, ایسا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. گائے تو ہمارے یہاں قربان گاہ میں جا رہی ہوتی ہے, وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ لائف میں کیا, میں پکنک پہ جا رہی ہوں. میں اس کو لٹاؤ گے بھی نا تو بھی اس کو نہیں پتا چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ ٹانگے تو مارے گی ظاہر ہے, وہ تو رسیاں بندی ہوئی ہیں اس کی. مرغے کو آپ کاٹو, ہم تو کاٹتے ہیں نا کبھی ذبح کر کے کھاتے ہیں, تو دوسرا مرغا کھڑا ہوا ہوگا, وہ مرغیوں کے چکر میں لگا ہوا ہوگا, اس کو پتا نہیں ابے بھائی تو بھی ابھی آنے والا ہے. آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے آپ شادیوں کے چکر میں پڑو گے, اے بھائی ابھی آپ نے چھری کے نیچے آنا ہے, کتنی حسین لیلائیں گزر رہی ہوں, آپ بولو گے بھائی میری جان بچاؤ, میرے بھائی لیٹا ہوا ہے. مرغے کو آپ کاٹ رہے ہو, ایک کاٹا دوسرا کاٹا تیسرا کاٹا, چوتھے مرغے کو سمجھ جانا چاہیے نا کس کا نمبر آئے گا, میرا. بالکل لفٹ نہیں کرائے گا آپ, حتیٰ کہ آپ چھری گلے پہ رکھ کے تھوڑی سی چلا کے چھوڑو گے فوراً مرغیوں کے پیچھے بھاگے گا وہ, اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا. ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ مرغی کو آپ لٹا کے نا اس کے اوپر تنکا رکھ دو وہ آرام سے پڑی رہے گی, لیکن وہ نفسیاتی اس پہ ایک وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ اس کو وہ موت کا خوف نہیں ہوتا. لیکن آپ کتوں میں اگر ایک کو مارو گے نا دوسرے کو اندازہ ہو جائے گا میرے ساتھ غلط ہونے والا ہے. ایک کو آپ کڑھائی میں پھینکو گے دوسرے کو اندازہ, وہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے, رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو. تو یہ بھی اسلام کی ایک رحمت ہے. تو دیکھو بیلنس ہے نا اسلام میں. بعض ہندوؤں نے کیا کیا کہ گوشت صحیح انسان کو محروم کر دیا, بعض نے کیا کیا جو گوشت کھو رہے ہیں انہوں نے انسان پر جانوروں پر ایسا ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ذبح کیے بغیر ہی بس کڑھائی میں زندہ ڈال دو. ہمارے ایک دوست چائنا گئے تبلیغی جماعت میں تھے, کہہ رہے وہ میری دعوت ہوئی ہے تو ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ دعوت میں نا اتنا بڑا بکرا لا کے رکھ دیا. اب وہ چائنیز نے دعوت کی تھی, ان کو پتا نہیں تھا, کہہ رہے اتنا بڑا بکرا پورا صحیح سالم اور وہ زندہ بھی تھا, نہیں اس کی ہل رہا تھا وہ. کہہ رہے میں نے کہا یہ کس ٹائپ کا کھال سمیت بکرا ہے بھائی. جب دم پہ میں نے کہہ رہے اسٹڈی کرنا شروع کی اس کے سر سے لے کے, جب دم پہ گیا نا تو دم پتلی سی گول, کہہ رہے پتا چلا یہ بکرا نہیں ہے کیا یہ کتا ہے. کہہ رہے پورا کتا, پھر تفتیش کی پتا چلا جی پورا کتا زندہ اٹھا کے پانی میں ڈال دیتے ہیں یا کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دیا, وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اور پھر جب اس کو نکالتے ہیں سانس اس میں ہوتا ہے بعض دفعہ, کیونکہ اسکن کے ذریعے ہلاکت بہت, اسکن جلتی ہے نا انسان کی, کھال کے ذریعے مرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسلام نے تو حکم دیا رگے کاٹ دو, فوراً بلیڈنگ, جتنی زیادہ ٹانگیں چلائے گا اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوگی, اتنی زیادہ جان جلدی نکلے گی اس کی. جانور پہ بھی رحم کیا, انسانوں پہ بھی رحم کیا. ذبح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بلڈ اس کے جسم سے نکلتا ہے. ساری بیماریاں کس میں ہوتی ہیں؟ بلڈ میں ہوتی ہیں. ہے بھی ناپاک اور گندی چیز بلڈ، کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو انسان کا بھی فائدہ ہے، اسے بلڈ سے پاک گوشت مل گیا، اور جانور پر بھی یہ رحم ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے گوشت بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے، تو میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوا، میں نے کہا ہوگی ان کی تحقیق، ہم تو بھائی وہی کام کریں گے جو 1400 سال سے چلتا ہوا ہے، اور اسلام میں تو گوشت کی اتنی اہمیت ہے، اگر ہم گوشت چھوڑ دیں ہماری تو مذہبی تہوار ہی ختم ہو جائیں گے، ہر تقریب میں تو گوشت ہے اسلام میں۔ اسلام میں کھانے کی کھانا زیادہ کھانا پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن جتنا کھانے کا تذکرہ ملتا ہے گوشت کا ملتا ہے ہمیں، یعنی جو تقریبات میں، مثال کے طور پر بقرعید تہوار ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا کھلا رہا ہے اسلام؟ دال چاول کھلا رہا ہے۔ اب کرسمس میں عیسائی لوگ کیا کھاتے ہیں؟ جو بھی ان کی کھیر کیک ویک یہی کھائیں گے نا، ان کی ہندو لوگ کیا کھاتے ہیں؟ سب جو ان کا تہوار ہوتا ہے مٹھائی کھا لیں گے نا، اس میں اسلام میں کسی تہوار میں مٹھائی؟ یار ایک تو آپ پہ بولنے پر گوشت نہیں کھاؤ گے تو پھر یہ حال ہوگا، یہ لڈو کھا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سست ہوتے ہیں، گوشت کھاؤ گے تو پھر دیکھو آپ کا اسٹائل کیسا ہوگا۔ تو اسلام میں بقرعید کے بیان کا رخ چینج ہو گیا، لیکن بھائی مفید باتیں ہی ہو رہی ہیں، میرے خیال میں غلط بات نہیں ہو رہی۔ اسلام میں بقرعید والے دن تہوار ہے نا بہت بڑا، تو کیا سوئیاں کھانے کا حکم ہے، مٹھائی کھانے کا حکم ہے، لڈو کھانے کا حکم ہے؟ گوشت۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے، خوراک سے آپ کو رغبت ہی نہیں تھی، لیکن بقرعید والے دن امی عائشہ کیا فرماتی ہیں، پہلا نوالا ہمارے نبی کے حلق مبارک میں جانور کے، قربانی کے جانور کے گوشت کا جاتا تھا، اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں تھے، کہ اللہ نے آج ضیافت کی ہے، آپ کی کسی نے ضیافت کی ہو اور آپ پہلے سے پیٹ بھر کے آ جاؤ، میزبان کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ نے آج ضیافت کی ہے تو ہم ابتدا کس سے کریں گے؟ گوشت سے۔ تو کتنی ترغیب ہو گئی نا گوشت کھانے کی۔ اس دن 4 دن روزہ رکھنا حرام کر دیا اللہ نے، بقرعید کے 4 دنوں میں، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو روزہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ آپ گوشت نہیں کھا سکتے اگر آپ روزہ رکھ لو گے، یہ جو 4 دنوں میں روزہ حرام ہے اس لیے تھوڑی کہ دال چاول سے اوائڈ کروانا ہے آپ کو، آپ دال چاول نہیں کھا سکیں گے، آپ کھچڑی نہیں کھا سکیں گے، آپ ایکچولی سیلڈ خوراک میں، یہ جو آج کل چل رہا ہے نا، چل رہا ہے، میں ڈاکٹروں کا مذاق نہیں اڑانا بھائی، وہ ان کی اپنی فیلڈ ہے، ان کو کرنے دو، کھائیں آپ سیلڈ ویلڈ بھی کھائیں، تو ایکچولی وہ یوں، ابے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 دن تمہیں روزہ اس لیے حرام ہے کہ میں تمہیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہوں اور تم کمبختو روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے، یہ گویا اللہ کی میزبانی کی توہین ہے۔ گوشت کھاؤ تم ان 4 دنوں میں، 3 دن قربانی کے اور 4th دن بھی تکبیرات تشریق کا، ایام تشریق، اس میں بھی روزہ حرام، کے 4th دن تک بھی گوشت چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار یہ کہہ رہے ہیں گوشت نہیں کھاؤ، اور کہ جناب اللہ میاں تو ہمیں کیا کھلا رہے ہیں، بقرعید کا مطلب ہم کیا کھائیں پھر؟ اللہ میاں ہماری بقرعید تو ختم، ہمارے نبی تو بقرعید والے دن کھجور بھی نہیں کھا رہے، صحیح ہے، جو آپ کی اہم خوراک تھی۔ اور دوسرا اسلام میں تہوار کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو ہے عقیقہ ہے، خوشی ہے نا، عید کے دن تو سب اجازت ہے کہ کیا آپ کچھ بھی کھا لیں، کھجور کھا لیں، گوشت کھا لیں۔ دوسرا ہے عقیقہ، عقیقے میں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی؟ کبھی حدیث میں دیکھا آپ نے، حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، سوری، عقیقے میں آتا ہے کہ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے، گائے کے بھی 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں، یہ لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا گائے کا 1 حصہ۔ وہاں بھی نہیں ہے کبھی آپ نے سنا ہو کہ بھائی کسی مفتی صاحب نے عقیقہ کا بتایا ہو کہ بھائی آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا ہے تو مٹھائی کے 2 ڈبے، لڑکی ہے تو مٹھائی کا 1 ڈبہ۔ وہ ہمارے کلچر کا حصہ ضرور ہے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی ترغیب، بولو، نہیں ہے۔ اسلام اگر عقیقے کے موقع پر کھلان دے سے پلان دی بات کرتا ہے تو اولم ولو بشاتن، اگرچہ 1 بکرا ہی کیوں نہ ہو۔ ابے میں ولیمے کی حدیث کو یہاں لگا دیتا ہوں عقیقے پہ، ابھی ولیمے کی طرف آ رہا ہوں، تو اس میں بھی جانور، خوشی میں کیا گوشت کھاؤ اور گوشت کھلاؤ، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں خوشی میں مٹھائیاں بانٹ بانٹ کے لوگوں کو گیس کا مریض بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مٹھائی بالکل نہیں کھاتے تھے، حضرت تو ایک ٹرم استعمال کرتے تھے، وہ ممبر میں نہیں استعمال کرتا، مٹھائی کا حضرت نے بڑا ریکارڈ لگایا ہوا تھا، ایسا ریکارڈ تھا اگر آپ وہ حضرت کا وہ ملفوظ سن لیں تو آپ مٹھائی کھانا چھوڑ دیں آپ، وہ اتنے خلاف تھے نا مٹھائی کے. تو اس میں بھی ہم کیا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اسلام میں کھلانے کی ترغیب وہ ولیمے میں بھی ہے. اسلام میں ولیمے کے علاوہ کوئی اور دعوت کا کانسیپٹ نہیں ہو، یعنی ترغیب ہی نہیں ہے، وہ آپ کریں دعوت پابندی نہیں ہے، لیکن جو ترغیب ہے کس کی ہے؟ ولیمے کی. تو حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتین، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو، بکری یا بکرا کچھ بھی یا دمبا. تو جو شادی آپ نے کی ہے اس میں بھی ہمارے ہاں خوشی میں مٹھائی کھلائی جا رہی ہے. بیڑا ہی غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا، جو خوراکیں ہمیں پیغمبر دے کر گئے تھے ان تمام خوراکوں کی ایسی کی تیسی کر دی ہم نے. ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں، ولیمہ کرو اگرچہ، یعنی تم نے شادی کی ہے نا تو مٹھائی نہیں ہے، شادی کی ہے تو کیا کرو تم؟ ایک ہی دعوت ہے اسلام میں، بارات کو تو اسلام مانتا ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہندوؤں میں رہنے کے بعد آئی ہے نا، لڑکی رخصت ہو رہی ہے تو لڑکی کے ابا بارات کر رہے ہیں، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، لڑکی والے کھانا کھلا رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں. اس وقت تو ایسا ہوتا تھا مسجد میں یا کہیں بھی مجمع میں نکاح ہوا، بس ہو گیا نکاح، جب رخصتی ہوگی تو آپ دلہن کو لے کے گھر چلے جانا، پورا مجمع آپ کے یہاں پہنچے گا، کل لڑکا کھانا کھلائے گا رخصتی کے، جیسے ابھی بھی قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے. تو وہاں بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے، ترغیب جو دی جا رہی ہے کس کی دی جا رہی ہے؟ گوشت کی. اس کے ابھی آلٹرنیٹ ہم نے کیا نکال لیا؟ مٹھائی. تو مجھے بتاؤ جس مولوی کو یہ حدیثیں معلوم ہو وہ ڈاکٹر کے مشورے پہ گوشت چھوڑے گا؟ وہ دنیا چھوڑ دے گا، وہ گوشت نہیں چھوڑے گا. بولے گا بھائی ہمارا تو مذہبی بات بات پہ گوشت کھا بھی رہا ہے، گوشت یعنی ہمیں کھلا بھی رہا ہے اور کھلانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے، تو ہم کیسے آپ کی بات مان لیں ڈاکٹر صاحب کائنڈلی. تو مجھے بچپن سے ہی نا ڈاکٹروں کی وہ باتیں جو نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتی، میں کبھی بھی ان سے متاثر نہیں ہوا. میرا مطلب ہرگز ڈاکٹروں کی توہین نہیں ہے بھائی، نہ یہ کہ ہم ڈاکٹر میں میڈیکل سائنس میں ہم آگے ہیں، ہم کہتے ہیں جائے جو کامن سینس کی بات ہوتی ہے نا اس میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈاکٹر کی فیلڈ شروع ہوتی ہے، اچھا تین کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو، سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ، جو مذہب نے تین کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے وہ کر لو. نمبر ایک، مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو، ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہیں کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں، بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت، کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں، جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب، جھوٹ پھیل جائے گا، یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں، اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے، نا 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 نا، حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو اس زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے، یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی، کھانا بہت کھائے گی. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ تو کم کھانے کی ترغیب ہے، کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہیں نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا، یعنی اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ دو پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے، تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیزیں، کوئی واجب حکم نہیں ہے، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی، بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں، جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا وہ کہاں گئے، بھائی نے پرچی دی تھی وہ میں اس پہ ضرور بیان، آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ ضرور, میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا, میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ, ابھی صحت کی بات چلی ہے نا, تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کا کھانا, ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے, یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں دو آدمی, ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا, اس میں اصل میں دو کے لیے کافی کا کیا مطلب, سیر تو نہیں ہوتے لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے, جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے, ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے, تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں, دو کھانا شروع کر دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے آپ. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے, جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ دو کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے, الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا, حدیث تو کہہ رہے تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھا, آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں, جب آپ آدھا کرو گے نا, پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے, اوہ ہو, جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں, مزہ آئے گا آپ کو. ہو صحیح ہے نا, مزہ آئے گا, مزہ آئے گا آپ کو. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے ہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد, دو پراٹھے کھانے کے بعد پھر آپ ایک گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا, فیٹ ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے. ٹھیک ہے, اس کے کھانچے کہیں ہیں ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ ہو. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا, اس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے, یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا, تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے, کیونکہ حکیم صاحب نے کہا کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے, لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں, غزوہ احد میں دیکھو نا, سب صحابہ کو شدید بھوک تھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا, یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا, تو شدید بھوک تھی صحابہ کو, دو دو تین تین دن کے سے بھوک لگ رہی تھی, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی, میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا, اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے وہ برکت دے دی اللہ نے, ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا, کہتے ہیں اور پیو اور پیو, سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے, دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو دو چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا, دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بوائل دودھ نہیں استعمال کیا, یعنی جہاں تک ہمارے معلومات ہیں تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا, کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا, تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ, اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں. ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں, اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا, تو اس میں گوالا بھی تو پلا دے رہے ہیں نا دودھ, تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے, گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی, اپنی گائے ہو اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں, آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا, آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے, پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حل ابشاتا, دودھ نکالا اور دودھ پیا, کچا پیا ہے. تو یہ دو چیزیں. خیر تو میں یاد کر رہا تھا کہ ایک کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو ان میں غیر مسلم بھی تھا, تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا, بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے سات پیالے دودھ پیے اس غیر مسلم نے, پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے, ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور, دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور, سات پیالے پی گیا, آٹھویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا, سیر ہو گیا, میں چلا گیا, مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا, پھر آپ نے دودھ پیش کیا، اس نے ایک پیالہ پیا، آپ نے دوبارہ پیش کیا، اس نے کہا شبعت ہو، میں سیر ہو گیا ہوں. نہیں، یہی بات سمجھ میں. حالانکہ اس کو نبی نے کم کھانے کی ترغیب، اس کو تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا. تو ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا الکافر یاکل فی سبعتی امعاء، کافر سات آنتیں بھرتا ہے، والمؤمن یاکل فی معن واحد، مومن ایک آنت بھرتا ہے. کیا مطلب؟ مومن کی خوراک کافر سے سات گنا کم ہوتی ہے. ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا، یہ بھی نہیں معلوم تھا. کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے؟ نہ انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھی. کیا مطلب؟ اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے، مسلمان طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں، تو یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی. پھر تو خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے، کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا، کافر شہوت پرست ہوتا ہے، اس کی خواہشات رکتی نہیں ہیں، کبھی کھایا جائے گا کھایا جائے گا. آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا، ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر، جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو، بس ٹھیک ہے نا، چند دیوالے ہو گئے، نیند بھی کم آتی ہے اس سے، انسان کم کھاتا ہے تو چاکو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھیں. کیوں تھوڑی تھیں بھائی؟ وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے، تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو. تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے. تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا، وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں، ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے، مسلمان کم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ، وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. یہاں 30-35 سال عمر ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہوتی اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے، ہمیں نہ مذہب سے مل رہی ہے اور نہ ڈاکٹروں سے مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت میں لے جائیں، آپ سے زیادہ ڈبل، وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں، آپ سے زیادہ ڈبل آپ جائیں، وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے. تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہے بھائی، ٹھیک ہے نا. تو اب خوب سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مسلمان ایک آنت بھرتا ہے اور کافر سات آنتیں بھرتے ہیں، یعنی اس میں خواہشات نفسانیاں کم ہوتی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان سے کہتے کہ تم جب کافر تھے تو تم نے سات پیالے پیے تھے، تم نے اسلام قبول کر کے صرف ایک پیالہ پیا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے گی. نہ 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 حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے. اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے، لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ. ہم تو یہ دیکھتے ہیں پیغمبر کی سیرت میں کہ آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کمزور مومن، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب ہمارے نبی ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، پھر بھی کم کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں. تو میڈیکلی اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پروف ہو گیا کہ کم کھانے سے طاقت زیادہ آتی ہے، یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا دونوں چیزوں کو اگر آپ ملاؤ؟ پھر اگر کوئی ڈاکٹر کہتے کہ پھوڑتے جاؤ، کہتے نہیں ہیں ڈاکٹر، میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس کا مطلب بھائی تم ہمیں وہ بات بتا رہے ہو جو اسلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے. تو آپ کی تحقیق کل بدل سکتی ہے، آپ کی تحقیق کیا ہو سکتی ہے کل؟ ہمارے نبی نے کم کھایا اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں؟ 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. تو میں 2-3 باتیں بتا رہا تھا کہ پہلی بات، گوشت کو خوراک کا حصہ بناؤ، یہ ہمارے مذہب کی ترغیب ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کوئی نارمل ہے، اگر ہاں کوئی کسی کو ہارٹ پیشنٹ بن گیا ہے اس کو ڈاکٹر منع کر رہے ہیں تو پھر وہ جانے، ڈاکٹر جانے، اسلام تو نارمل لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا. ابے کوئی شوگر پیشنٹ بن گیا اس کو تو کھجور بھی نقصان دے گی نا، جو پیشنٹ نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں. دوسرا کام، بلکہ اس کو تو شہد بھی نقصان دے گا. دوسرا کام، پہلا تو گوشت ہو گیا، میں آپ کو اسلام کی روشنی میں صحت کا نسخہ بتا رہا ہوں. دوسرا کام کیا ہے؟ کم کھاؤ، پھوڑو نہیں، یعنی بھوکے رہو، سمجھتے ہو؟ اور تیسرا کام، حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. صحابہ سارے چست تھے، گھوڑے سے تیز سلمہ ابن عقبہ دوڑا کرتے تھے. آپ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری رفتار اتنی تیز کیوں ہے، اتنی تیز کیوں دوڑتے ہو بھائی، کہ گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے تم آگے نکل جاتے ہو، بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا. صحابہ تیر اندازی سیکھ رہے ہیں، گھڑ سواری سیکھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور سستی سے پناہ مانگی گئی. تو تیسری چیز کیا ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کیا کہیں گے، فزیکل ایکٹیویٹی. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ مدینہ میں خطرہ ہوا کہ کسی نے حملہ کیا ہے، خطرہ یعنی کوئی خبر پھیلی. صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے اتنی رفتار کے ساتھ گئے ہیں نا دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے. تو آج فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہو گئی ہے؟ اب گھوڑے تو ہیں نہیں، کیا آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھنے میں کتنی طاقت، پھر گھوڑا بھاگتا ہے، گھڑیاں ہلتی ہیں، گھوڑا جتنا تھکتا ہے اتنا ہی بندہ تھک جاتا ہے. پھر پیدل بھی بھاگتے تھے لوگ، چلتے بھی تھے، بھاگتے بھی، لمبے لمبے پیدل سفر ہوتے تھے. تو آج نہ جاگنگ ہے نہ واکنگ. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں جاگنگ کی الگ سے کوئی ترغیب؟ بھائی جو کام اسلام چاہتا ہے وہ اگر اس کے بغیر نہیں ہو رہا تو پھر یہ چیز خود بخود اس ترغیب میں داخل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ آپ کو چست دیکھنا چاہتے ہیں، سستی سے حدیث میں پناہ مانگی ہے. تو جو کام سستی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے اس کام سے بھی پناہ مانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ تین کام ہو گئے، اور چوتھا بھی ایک ایڈ کر لو اس میں، سونے کی ترتیب. وہ میری اپنی نہیں بنی ہوئی تو میں اس لیے زیادہ نہیں اس پہ بولتا، کیونکہ ہم بھی کراچی میں ہیں نا، سارا سونے جاگنے کی ترتیب کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے. لیکن ہمارے نبی نے ترغیب دیر سے سونے کی دی ہے یا جلدی سونے کی دی ہے؟ کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں. اور دیر سے 12 بجے اٹھنے کی ترغیب دی ہے یا؟ آپ تو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ چار کام سونے جاگنے کا نا، یہ جو سونا کا 9 بجے ٹائم ہے اصل سونے کا، جو میڈیکلی بھی ایسی ثابت ہو گئی، تو یہ چار کام تمیز سے. اور دوپہر قیلولہ لازمی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا قیلو فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا. سارا دن جاگتا ہے شیطان، اس کے کام بہت ہیں نا. شیطان جو ہے نا کبھی بھی آرام نہیں کرتا. تو اگر آپ آرام نہیں کرتے، ہر وقت کام کام، قائد اعظم نے فرمایا تھا کام کام اور بس کام، تو قائد اعظم کا یہ مطلب نہیں تھا. ان کا تھا کہ سونے کے بعد جتنا ٹائم اٹھو تو کام میں لگاؤ، وہ مزید سونے میں نہ لگاؤ. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ سارا جو ہے نا، ہر وقت لوگ پاگلوں کی طرح جو پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں نا، وہ ہر وقت پاگلوں کی طرح پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، سوتے ہی نہیں ہیں. اور سوتے ہیں تو موبائل پہ لگے رہتے ہیں، پھر موبائل تو ظاہر ہے نیند کو غائب کر دے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سوتے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ہلکے سے خراٹوں کی آواز آتی تھی. جب یہ گہری نیند ہوتی ہے نا، تو ناک سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی سے خراٹوں کی آواز، یہ جب گہری نیند ہوتی ہے تو پھر ایسی آواز آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری عمر میں جسم مبارک بھی تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا، تو گہری نیند سویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے ہاں ان چیزوں پہ عملی، خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چار کام کر لو تو انشاءاللہ جیسے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں، تو تمام دوائیں بڑوں کی پہنچ سے بھی کیا ہوں گی؟ دور ہوں گی. پھر جب پیاس لگے پانی پیو، جی نیچرل لائف. اس کے بعد اگر پھر کوئی خدا نخواستہ بیماری ہوتی ہے، پھر ڈاکٹر جتنے گلاس کا مشورہ دے رہا ہے اس کے مشورے پہ اتنے پی. اس سے پہلے ڈاکٹر کو کہ خام خواہ کے مشورے لینے کی میرے بھائی کوشش نہ کرو. خام خواہ کا جو ہے نا خطرناک ہو جائے گا، وہ ایسا نہ ہو ریسرچ کی بھینٹ چڑھا دے، کل وہ ریسرچ کیا ہو جائے. اب مثال کے طور پر وہ جو اب تک سبزی کھا رہے ہیں، 15 سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی ان سے، وہ سبزی کھا رہے تھے، کہہ رہے تھے گوشت نہیں کھانا چاہیے، چکن بھی نہیں کھا رہے تھے وہ. تو اب اگر بالفرض ریسرچ چینج ہو گئی، نہیں جی گوشت کھانا چاہیے، سبزی نہیں کھانی چاہیے، تو وہ تو کہیں گے یار ہم نے تو 20 سال کیا کر دیے، لوگ دعوتوں میں چکن بھی پھوڑ رہے ہیں، دمبے بھی چربی ڈال کے پکا کے پھوڑ رہے ہیں، اور ہماری ایسی کی تیسی، محروم ہو گئے. تو ہندو رہتے ہوں گے 90 سال 100 سال، مجھے نہیں پتا اس کا، سبزی سے رہتے ہیں. لیکن گوشت، ہمارے نانا ماشاءاللہ گوشت کھورتے ہیں، 99 سال میں انتقال ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت تھی، تو ورنہ اتنی صحت تھی ان کی. تو رپورٹیں تو آپ کو ہر طرح کی مل جائیں گی. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بہت ہی آج بیان کنٹ آؤٹ وہ ہو گیا بالکل ہی. اب جلدی سے سمیٹتا ہوں میں. تو میں اصل بات کہاں سے لے کے چلا تھا؟ نہیں, وہ تو بیچ میں بات آئی تھی نا, وحی کی برکا. وحی کے بغیر جب آپ خود سے عقل سے فیصلہ کرتے ہیں تو کلابازیاں کھاتے ہیں آپ. ہاں, میں نے بات اصل میں یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ ہم پہ کوئی معاذ اللہ غلط بات منسوب کرتے تو ہم ان کو پنپنے نہیں دیتے. تو میں یہاں سے عرض کیا تھا میں نے کہ جو بھی دو نمبر لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ ان کو پنپنے نہیں دیتا. ہاں, جو بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کسی بھی فیلڈ میں عقل مندوں کا اعتبار ہوتا ہے, احمقوں اور بیوقوفوں کا اعتبار نہیں ہوتا. تو یہ جو روحانی عامل ہے نا, جو بڑی گہری حصار اور جن بھوت, وہ اس کی باتیں آ رہی تھیں. تو جن بھوت کا ہمیں, بھوت تو نہیں, جن کا تو ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے. ہم مانیں گے اللہ نے کہہ دیا, لیکن اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, وہ قابو میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں, ان چیزوں کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. لہذا یہ عامل جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے جنات قابو میں کر لیے, یہ کر لیا, وہ بھائی یہ تمہاری اپنی کہانی ہے, یہ ہم, یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی. میں نے آج تک کوئی جن کسی عامل کے قابو میں نہیں دیکھا. البتہ عامل جنات کے قابو میں بہت دیکھے میں نے, بہت دیکھے کہ اس پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے, خود اس کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے جن نے. تو ایسا بہت ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ عامل جنات کو قابو میں لے لیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ان چیزوں میں پڑھ کے, تو ان کے فالوور جو زیادہ ہوتے ہیں نا, تو وہ اس لیے کہ وہ مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو دو طرح کے لیڈر ہوتے ہیں یا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. ایک وہ جو مینٹل لیول کے نیچے نیچے کی بات کرتے ہیں, ان کی بات آسان ہوتی ہے, دو دو چار کی طرح ہوتی ہے, ان کو عقل مند لوگ فالو کرتے ہیں. اور جو عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, ان کو احمق اور بیوقوف لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن جو احمق اور بیوقوف کی عقیدت ہے نا, وہ پڑھے لکھے کی عقیدت نہیں ہوتی, وہ پھر ایسی عقیدت کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ, وہ بہت ہی کا حضرت جی کا ارشاؤف پتنی. تو خوب سمجھ لو, اپنی زندگی کا اصول بنا لو کہ جو شخص بھی ان لاجیکل باتیں کر رہا ہے اس کے پیچھے کبھی بھی مت چلو. ہاں, یہ ضرور ہے کسی کے شارٹ کلپ دیکھ کے یہ اندازہ لگا لینا کہ یہ اس کی بات اللوجیکل ہے, فوراً کسی کے بارے میں فیصلہ مت کرو. بعض دفعہ ہمارا کوئی کلپ چل رہا ہوتا ہے, ادھورا کلپ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے اللوجیکل بات کی ہے. وہ جتنے آپ کے اشکالات ہیں نا, وہ دوسرے بیان میں اس تمام اشکالات کے جوابات موجود ہوتے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو سننا بھی اسی کو ہے, اور اپنی زندگی کا جو لائحہ عمل ہے نا, وہ بھی لاجک کے تحت گزارنا ہے. خوب سمجھ لو. دیکھو, مذہب کی جو تعلیمات لاجک کے مطابق ہوں یا نہ, ان میں تو اسلام کو ماننا ہے. وہ تو اللہ میاں نے جب کہہ دیا تو اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے, اس سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہے. لیکن جہاں مذہب کی گائیڈنس نہیں ہے, مذہب کی رہنمائی نہیں ہے, وہاں پھر آپ نے 100% عقل کو ہی استعمال کرنا ہے, تانے بانے ملانے ہیں. ایک مثال دے کر بس بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ مثال میں پہلے کئی دفعہ دے چکا ہوں, لیکن بیان کمپلیٹ ہو جائے گا اس مناسبت سے. دیکھو, ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ شریعت کی مخالفت کرو گے نا, توبہ استغفار سے وہ گناہ آپ کا معاف ہو جائے گا. فطرت کی مخالفت کرو گے تو جو سزا ملے گی وہ توبہ استغفار سے نہیں ٹلتی. ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو شریعت کو فالو کرتے ہیں وہ عقل کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو توکل کا نام دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی, خدا نخواستہ اس نے کوئی جرم کیا, بد نظری ہو گئی اس سے, شریعت کے خلاف کیا نا, کسی بھی عالم مفتی کے پاس آئے گا, عالم مفتی پوچھے گا اس سے, بھائی تم سے کیا جرم ہوا؟ وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے بد نظری ہوئی ہے, مجھے بتائیں اس کی کیا تلافی ہے. تو وہ کیا کہے گا, کیا کرو؟ توبہ کرو. توبہ کرنے سے اس کے تمام سائیڈ افیکٹ کیا ہو جائیں گے؟ ختم. التائب من الذنب کما لا ذنب له. حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. یہ غلطی ہے. دوسری غلطی کیا ہے؟ موم بتی جل رہی تھی, آگ لگی ہوئی ہے اس میں, آپ نے کہا یار میرا ایمان اپنا میں جانچتا ہوں, ذرا میرا اللہ پہ توکل, آگ پہ زیادہ توکل ہے یا اللہ پہ زیادہ ہے؟ تو میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, اس موم بتی میں ہاتھ ڈالوں گا, اللہ چاہے گا تو ہاتھ میرا نہیں جلے گا. آپ نے اس انگلی میں, اس آگ میں انگلی داخل کر دی, وہ آگ لازمن آپ کے ہاتھ کو جلائے گی, کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آگ میں ڈال دیں گے میں بچا لوں گا، آپ میرے اور آپ سے اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. اس لیے اللہ پہ توکل کا سہارا لے کے ہمارے لیے آگ میں انگلی داخل کرنا جائز ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہوگا. کتنا بھی توکل ہو. آپ نے کہا یار اللہ سے ہوتا ہے، ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. آپ نے کہا اچھا اللہ سے ہوتا ہے تو میں ابھی بجلی کے کھمبے میں نا یہ جو ہے نا یہ آپ تک پلک لگاتے ہیں، میں دو انگلیاں ڈالوں گا اور تم بٹن آن کر دینا. اللہ کا حکم ہوگا تو کرنٹ لگے گا تو نہیں لگے گا، نہیں حکم ہوگا تو نہیں لگے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ نہیں لگے گا. آپ نے انگلیاں ڈالی اور جیسے ہی آن ہوں گے تو آپ مریں گے. آپ کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی آپ کو بچانے کی کوشش کرے. آپ کو اگر جو بچانے کی کوشش کرے گا نا تو پھر آپ بچ جائیں گے. وہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ کرنٹ پارسل ہو جائے گا ادھر کو، کہتے ہیں اس کو کرنٹ لگا ہوا، اس کو اگر کھینچو بھی نا تو وہ بچ جائے، آپ کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کیا، یہ کس سے پھٹا کر رہے ہو آپ؟ شریعت سے نہیں، کس سے؟ نیچر سے. اللہ کے نیچر کے جو اصول ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. وہ تو کبھی معجزہ ہو جائے تو ہو جاتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتے. وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. اب جناب آپ کو لگا پاورفل قسم کا کرنٹ، آپ اندر سے آڑے ترچے ہو گئے، بالکل فرمائی آپ کا ٹیڑا ہو گیا، پہچان میں ہی نہیں آ رہے کہ کون سا بندہ ہے. یا آپ نے آگ میں انگلی ڈالی اور وہ انگلی آپ کی کیا ہو گئی؟ جل گئی. اب آپ آئے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے آگ میں اپنے آپ کو جلا دیا ہے. تو مفتی صاحب کہیں گے توبہ کرو بھائی، یہی کہیں گے نا. تو آپ کہیں گے بھائی توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے صرف گناہ معاف ہوگا آپ کا. کہ حماقت کیوں کی؟ کہ بھائی حدیث میں تو آتا ہے جو توبہ کرے وہ ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. تو میں نے جب آگ میں انگلی ڈالنے سے آئندہ کے لیے توبہ کر لی تو میں تو ایسے ہوں جیسے گناہ کیا ہی نہیں، لہٰذا میرا زخم خود بخود ٹھیک ہو جائے، یا انگلی جو جل کے ختم ہو گئی واپس آ جائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے ایسے جیسے کیا ہی نہیں، تو ایسا ہونا چاہیے جیسے میں نے آگ میں انگلی ڈالی نہیں. تو ہو جائے گی انگلی واپس آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. وہ کہیں گے بھائی آپ نے بغاوت کس سے کی ہے؟ فطرت سے کی ہے آپ نے، نیچر سے لڑے ہو آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج جو دیندار لوگ ہیں توکل کے نام پہ جو بے احتیاطیاں کر رہے ہیں، انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح پہ بھی، لہذا انفرادی سطح پہ بھی بیڑا غرق اور قومی سطح پہ بھی بیڑا غرق ہوا چلا جا رہا ہے. اور کہتے ہی ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، تو اللہ کی ہمارے ساتھ مدد ہوگی، ہم ترقی کریں گے. آپ ترقی کے علاوہ ہر قسم کا، آپ چار شادیوں کا خواب دیکھ سکتے ہو، آپ ان حالات میں ترقی کا خواب بولو نہیں دیکھ. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. نہیں علی المنکر میں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے جو فرض ہے، تو اس کے بغیر کہاں؟ دیکھو نبی نے کیا فرمایا، مر را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. بتاؤ برائی کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نبی نے کیا فرمایا، اتنا فرض ہے جتنا افورڈ کر سکو. ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی حق بیان کرو چاہے جو مرضی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جو بھی اثرات ہو. نہ نہ نہ، آپ نے فرمایا جو برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ تو ہاتھ سے روکے، جس میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اب پھر ہاتھ سے مت روکے. وہ پھر کیا کرے؟ پھر نہیں بھائی، پھر تو سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. وہی قصہ ہو جائے گا کہ بھینس کے منہ میں پائپ رکھا، جمال گوٹا رکھ کے پھونک ماری، بھینس نے پہلے پھونک مار دی بھینس نے. تو آپ کی طاقت ہے نہیں، سامنے والا پاورفل ہے، آپ نے اس کو برائی سے روکنے کی زبردستی کوشش کی. جو اس نے کوشش کی تو آپ سوسائٹی میں کسی قابل رہے نہیں. تبھی تو حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت سے اسی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ برائی کو ختم کرنے کے لیے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش ضرور کرو، مگر ایک پاورفل ریاست کے خلاف جب آپ طاقت کا استعمال کرو گے تو آپ جو پھونک لگاؤ گے نا وہ برداشت ہو جائے گی. حکومت نے جو پھونک لگائی نا اس سے آپ کی پھونک ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی. تمام فقہا لکھتے ہیں کہ مسلح تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ اسباب کی دنیا میں طاقت ہو. ایسا نہیں کہ آپ اٹھے اور جلاب اڑی تم لڑن کر کے یوں کر دیا آپ نے. آپ دیکھنا پڑے گا کہ آپ میں کتنی پاور ہے لڑنے کی. نہیں ہے تو کوئی اور کام کرو. اس کو لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں، اچھا اس کا مطلب کچھ بھی نہ کریں، سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم کہتے ہیں بھائی کرو، مگر طریقہ وہ نہ ہو کہ جو رہا سہا ہے اس سے بھی جاؤ. آپ کرو ضرور، آرام سے بیٹھنا کہاں جائز ہے، لیکن طریقہ وہ استعمال کرو جس کو آپ افورڈ کر سکتے ہو، اور اسباب کی دنیا میں اس سے کچھ امید بھی ہو. آج کسی نے طنز کیا تبلیغ والوں پر نا، کہ تبلیغ والے نظام کی تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں اور ذاتی تزکیے میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کی. یعنی لوگوں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں. کسی نے یوٹیوب پہ نا کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا نظام کی تبدیلی کی، نظام کی تبدیلی کے لیے افراد تیار کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہر آدمی جس کو جدھر ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نا، اور یہ جو باتیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ نہ نظام کی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نہ افراد پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف یوٹیوب پہ بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں یہ نہیں کر رہا، فلاں یہ نہیں کر رہا، فلاں. وہ بھائی اگر وہ ایک کام کر رہے تو دوسرا کام کر لو. جب نظام تبدیل کسی بھی سطح پہ ہوگا تو بندے بھی تو چاہیے ہوں گے نا، تو بندے تیار کرنا بھی نظام کی تبدیلی کی ایک بہت بڑی سیڑھی ہے. تو جس کو بھی جس کو جہاں ٹھڑک نہیں، اور اکثر ایسی نیگیٹو باتیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں صرف نظام تبدیلی کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. پریکٹیکل لائف میں وہ زیرو ہوتے ہیں، پھینک رہے ہوتے ہیں، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہے، وہ جب بھی کوئی تحقیقی مسئلہ ان کے پاس جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا پہ ریسرچ ہونی چاہیے. میں ان کو بھیجتا کہ بھائی ریسرچ کر لو یار، وہ کہہ رہے اس پہ ہونی چاہیے. میں نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے ہونی چاہیے، تو کرو نا، آپ کو بھیجا اس لیے میں نے. ایک دن ان کو غصہ آ گیا کہ آپ، میں نے کہا تو چاہیے تو مجھے بھی پتا ہے کہ اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے، آپ کو تو میں نے بھیجا اس لیے کہ آپ کر لو اس پہ، مجھے بتا دینا. بعض دفعہ میرے پاس کوئی بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی تحقیق کرو، میں جواب میں لکھوں اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، تو کہے گا تو ہمیں پتا چاہیے تو کرو نا. تو پھر میں اگر تحقیق کرتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں، نہیں کرتا تو بولیں گے کیوں نہیں کر رہے. تو چاہیے کا لفظ مارکیٹ میں اس کا منجن بہت بکتا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. جو کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہیے کی بحث میں نہیں پڑتے، وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہونا چاہیے، پہلے سے ہمیں پتا ہونا چاہیے. وہ اس کے طریقوں پہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے سسٹم چینج ہو سکتا ہے، بیوروکریسی میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے، فوج میں کیسے اچھے لوگ اوپر جا سکتے ہیں، اسکولنگ سسٹم ہو. وہ تو ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے، تبلیغ والوں کا اپنا طریقہ ہے. بھائی بجائے اس کے کہ نیچے سے لوگ بھیجو، اوپر سے فوجیوں کو ہی چینج کر دو. اب فوج میں ٹھیک ہے بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن بہت ساری اچھائیوں میں 90% دخل تبلیغ جماعت کا ہے. بس ابھی ختم کر رہا ہوں. فوج میں آپ کو کوئی بریگیڈیئر، کوئی کرنل، اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے، مذہب کی پابندی والے ملیں گے. میں نہیں کہہ رہا سارے تبلیغ سے متاثر ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ کس سے متاثر ہے؟ تبلیغ سے. تو فوج میں کتنی بڑی تبدیلی کر دی، وہ کہہ رہے ہیں نظام میں تبدیلی نہیں لا رہے. ابے بھائی فوج میں اتنی بڑی داڑیوں والے، ورنہ اگر تبلیغ جماعت نہ ہوتی ہماری آرمی اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ وہ 90% سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی. ابھی ایک کرنل مجھے ملے، ریٹائر ہو گئے، وہ تبلیغ میں نا ٹوپی پہن کے گشت کرتے پھر رہے ہیں. میں نے کہا حضرت وہ ریٹائر تو ابھی ہوئے نا، وہ تو ڈیوٹی کے دوران بھی کہتے ہیں یار ہم نے ساری زندگی سلوٹ، لوگ ہمیں مارتے تھے، ہم اس کو عزت سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں عزت دے رہے ہیں، سلوٹ کر رہے ہیں. ہمیں پتا چلا عزت تو کون سی ہے؟ آخرت کی. تو میں نے کہا میں ان کو سمجھاؤں، وہ جو زندگی میں آپ کو وہ مسالہ زیادہ لگ گیا نا ان کرنل صاحب پہ. میں نے کہا حضرت وہ جو آپ کو لوگ سلوٹ کرتے تھے وہ بھی دین کا حصہ تھا. ایک کنٹری ہے، اس میں اگر فوج کے ماتحت آدمی اپنے جو ہے نا آفیسر کو سلوٹ نہیں کرے گا تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ اس کو بھی مذہب کا حصہ سمجھو نا. بعض لوگوں کو مسالہ کیا لگ جاتا ہے، جون پور کے قاضی بن جاتے ہیں وہ، تو وہ اس کو غلط سمجھ لیں کہ جو مجھے سلوٹ مارا کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، اس کو تھوڑا سا کیا کر لیں، یہ تو سسٹم ہے، یہ تو سسٹم کا حصہ ہے، اور اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے کہ ماتحت لوگ آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں. ہاں تکبر نہ کریں انسان. تو ہر آدمی جو بھی پازیٹو کام کر رہا ہے اس کو پروموٹ کرو، تبلیغ کا بہت بڑا کام ہے. تو بہت زیادہ اللہ نے کام لیا فوج میں اور بیوروکریسی میں، ججز ہیں بہت سارے جو لگے جماعتوں میں. ہاں جو کام نہیں، جو شعبہ خالی ہے اس پہ آپ محنت کرو نا، اس پہ کیا کرو، اس پہ آپ محنت کرو. افراد ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ سسٹم تبدیلی کی بات بھی ان کی کھوپڑی میں نہیں آئے گی. وہ کہے گا ابے مزے اڑا، یہ کیا سسٹم، اسلامی سلطنت، اسلامی ریاست، یہ سب فضول، معاذ اللہ فضول باتیں. تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے تو لوگ ہی تو پھر آگے، پیغمبر تھوڑی آئیں گے دوبارہ کوئی، تو لوگ ہی مسلمان ہی سارے کام کریں گے. تو اس لیے میں کیا عرض کر رہا تھا، بس بات کو ایک جملے میں اب سینٹنس میں ختم کرتا ہوں، کہ ان لاجیکل کام آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ پہ توکل کا لیبل لگا کے. تو جب نہیں ہے، للمنکر میں نہیں ہے، اس میں نبی نے فرمایا اپنی استطاعت دیکھو، استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو زبان پہ آ جاؤ. فمن لم يستطع فبلسانی، زبان سے کہنے پر اکتفا کرو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فبقلبہ. تو بقلبہ کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں، دل سے برا سمجھو، بقلبی کا مطلب دل سے تبدیل کرو. دل سے تبدیل کا مطلب دل میں یہ نیت کر رکھو کہ اللہ ابھی تو میں بول بھی نہیں سکتا، جو مجھے ذرائع اور وسائل ملے نا جتنا کام کرنے کی، جتنا برائی کو دنیا سے ختم کرنے کی، میں وہ تمام سوٹیبل ذرائع اور تمام سوٹیبل وسائل میں اختیار کروں گا، میں ایسے نہیں بیٹھوں گا، جتنے بھی جو بھی سوٹیبل طریقہ ہوگا تو وہ میں اختیار کروں گا۔ تو وہ نبی کا بھی یہی سیرت ہے، تمام انبیاء کی یہی سیرت ہے، اور قیامت تک یہی طریقہ چلے گا۔ ایسا کام کرنا جس میں لینے کے دینے پڑنے کا خطرہ ہو، تو کتنا ہی اچھا لیبل لگاؤ گے، کتنا ہی اخلاص ہوگا، تو اللہ اس میں آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ جیسے ایک آدمی آگ میں انگلی ڈالتا ہے کسی ہندو کو دکھانے کے لیے کہ میری انگلی نہیں جلے گی، دیکھنا یہ اس کی علامت ہوگی کہ ہم سچے ہیں، تو اللہ نے کب تجھے کہا کہ بھائی تو تیرا ہاتھ نہیں جلے گا؟ پھر بھی ہاتھ جلے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کسی پر الہام ہو جاتا ہے، جیسے کرامات کے ایسے واقعے ہیں، وہ الہام جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الہام ہوا، بچے کو صندوقچے میں ڈال دو ہم بچا لیں گے، پھر ان کے لیے صندوق میں ڈالنا کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ وہ بعض دفعہ وہ اللہ کی طرف سے ایسا قوی الہام ہوتا ہے، وہ دوسرے کے لیے تو حجت نہیں ہوتا، لیکن جس پر ہوتا ہے اس کے لیے وہ حجت ہوتا ہے۔ لیکن اب الہاموں کا ایک نیا سلسلہ نہ کھل جائے کہ اچھا مجھے تو یہ الہام ہوا تھا کہ یوں کر لو یوں کر لو، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر اس پہ میں کبھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔